الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمته من قبل إلا كان له في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه وهو مؤمن وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ رواه مسلم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْمُتَقَبِّلِينَ آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 اور 158 تلاوت کی گئی ہے، اور ایک قول مبارک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسلم شریف میں روایت کیا گیا ہے. الحمدللہ پچھلے جمعے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ربیع الاول کے حوالے سے، اس کے تعلق کے حوالے سے انشاءاللہ جو ہماری گفتگو رہے گی وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، اس موضوع پہ انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی. یہ بات پچھلے جمعے بھی عرض کی گئی تھی کہ امت مسلمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت موجود ہے. مسلمان چاہے باعمل ہو بے عمل ہو، اگر وہ مسلمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کی فطرت میں یہ عقیدت اور محبت موجود ہے. اور اس کی گواہی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک جذباتی لگاؤ, ایک عقیدت, ایک محبت, اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. یہ محبت اور عقیدت اگر صحیح طرح سے چینلائز نہ ہو اور ان کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ نبی رحمت دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کام کیے اور ہمارا ان سے تعلق کن بنیادوں پر استوار ہو سکتا ہے, اگر یہ حقائق ہمارے سامنے نہ ہوں تو یہ جذبات, یہ عقیدت, یہ محبت ان کاموں میں لگ جاتی ہے جن کا اکثر و بیشتر شریعت اسلامی, شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تعلق نہیں, اور وہ بدعات یا پھر یہ کہ بیجا رسومات ہیں, ایسے اعمال ہیں کہ جس کا پھر شریعت اسلامی سے نہ صرف یہ کہ کوئی تعلق نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعیدیں بھی ان پر آتی ہیں. لہذا بہت ہی احترام سے, عقیدت سے, توجہ کے ساتھ اس فریضے کو ہم نے انجام دینا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ محبت کا, عقیدت کا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا طریقہ کیا ہے. اور جو صحیح معنوں میں عاشقین رسول تھے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, انہوں نے یہ عشق و محبت اور عقیدت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہونی چاہیے وہ کس طرح سے اپنے عمل سے جو ہے وہ ظاہر کی. لہذا اس موضوع کی اہمیت کو پھر تازہ کیجئے. محبت موجود ہے, عقیدت موجود ہے, صحیح طریقے کار معلوم نہیں ہے. لہذا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں رب سبحانہ وتعالی نے نبی رحمت سے ہمارا تعلق کن بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے اس حوالے سے الحمدللہ تفصیل بیان فرمائی. پچھلے جمعے ہم نے اس آیت مبارکہ کا پہلا حصہ پڑھا تھا, آج انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کا ارادہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ لوگ جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کا صلی اللہ علیہ وسلم, الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل, وہ نبی رسول امی علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں وہ اپنے پاس لکھا ہوا پائیں گے تورات اور انجیل میں. گویا سابقہ کتابوں میں, تورات اور انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود تھیں, آپ کے اوصاف, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خد و خال, یہ تفصیل کے ساتھ تورات اور انجیل میں موجود تھے. میں نے گزارش کی تھی پچھلی مرتبہ بھی کہ معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے وہ احادیث مبارکہ اور واقعات بھی نقل کر دی ہیں جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہودی بھی منتظر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور عیسائی علماء کو بھی انتظار تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. بہرحال وہ ان کی بدقسمتی رہی کہ نبی رحمت جب تشریف لائے تو وہ تعصب اور تکبر کی وجہ سے وہ ان پر ایمان نہ لا سکے سوائے چند کے, جن میں سے ایک بزرگ ہستی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام میں نے لیا تھا. بہت بڑے یہودی عالم دین تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب ان تک پہنچی تو وہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا. اسی طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس حوالے سے یہ بڑی عظیم مثالیں ہیں, فارس کے رہنے والے تھے اور ایک راہب, عیسائی راہب کی زیر تربیت رہے. جب اس راہب کا انتقال ہونے لگا تو پوچھا مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں, تو راہب نے اشارہ کیا کہ آخر الزمان نبی اور رحمت نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں اور وہ کھجوروں والی بستی میں, وہاں ان کا ظہور ہوگا. بہرحال سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کو ڈھونڈتے ہوئے بالآخر مدینے پہنچ گئے, اللہ نے پہنچا دیا, اس طرح کے غلام بنا لیے گئے اور بہرحال غلام کی حیثیت میں مدینے پہنچے. پھر جب آپ مدینے تشریف لائے تو الحمدللہ آپ کی زیارت بھی ہوئی اور آپ پر انہوں نے ایمان بھی قبول کیا. اسی طرح بحیرہ راہب کا وہ مشہور واقعہ, جب آپ کی عمر صرف 15 برس تھی اور آپ تجارت کے لیے اپنے چچا کے ساتھ گئے تھے, اس راہب نے بھی آپ کو پہچان لیا تھا اور ابو طالب کو بتا دیا تھا کہ تمہارا بھتیجا وقت کا نبی ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی جان کو خطرہ ہے. بہرحال سابقہ کتابوں میں یہ پیشنگوئیاں موجود تھیں اور الحمدللہ وہ احادیث مبارکہ معرف القرآن میں تفصیل سے پڑھی جا سکتی ہیں، اور اس پر ہم نے پچھلے جمعے کافی تفصیل سے گفتگو بھی کر لی تھی. اب آئیے آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ ہم سمجھتے ہیں، جس میں نبی رحمت جب تشریف لائیں گے تو انہوں نے کیا کام کیے، یا نبی رحمت کے کرنے کے اصل کام کون سے تھے. پانچ کام ہیں جن کا تذکرہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا. نمبر ایک، یامرہم بالمعروف، جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ انہیں نیکی کا حکم دیں گے. نمبر دو، وینہاہم عن المنکر، اور جب نبی رحمت تشریف لائیں گے تو وہ انہیں برائی سے روکیں گے، ہر منکر سے، ہر گناہ کے کام سے انہیں منع فرمائیں گے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ ان کے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے. نمبر چار، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ تمام نجس اور ناپاک اور خبیث چیزوں کو ان پر حرام قرار دیں گے. اور نمبر پانچ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور دور فرما دیں گے ان سے ہر طرح کے بوجھ، بدعات اور رسومات، غلط عقائد کے، اور توق جو ان کے گلوں میں ڈال دیے گئے تھے، جس کی بنیاد پر انسانیت کو غلام بنایا ہوا تھا چند لوگوں نے. نبی رحمت جب تشریف لائیں گے تو وہ ہر طرح کے غلط عقائد، بدعات اور رسومات سے نجات دیں گے، اور ایک عادلانہ نظام ان کو عطا فرمائیں گے، دین فطرت ان کو عطا فرمائیں گے، دین اسلام ان کو عطا فرمائیں گے. یہ ہیں پانچ کام نبی رحمت کے علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں پر صرف میں توجہ دلاتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ اگر واقعتاً نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں محبت ہے تو ہمیں بھی یہی پانچ کام کرنے چاہیے. اتباع رسول کے حوالے سے کرنے کا کام، نبی رحمت جس کام میں اپنی بہترین صلاحیتیں لگا کے گئے، ہمیں بھی اپنی صلاحیتیں اسی کام میں لگانی چاہیے. لہذا نیکی کی دعوت دینا، یامرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکی کا حکم دیں گے، دعوت دیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے. یہ نہ صرف یہ کہ اس امت مسلمہ پر لازم ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو یہ فطری تقاضا بھی ہے. فطرت کے اندر، ہمارے اندر یہ موجود ہے کہ ہم جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں ہم اس کو دوسروں کو بتاتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں. کوئی غیر فطری عمل ہمیں نہیں سکھایا گیا، جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے ہم دوسروں کو بتاتے ہیں. لہذا ہر وہ کام جو معروف ہے، نیکی کے درجے میں آتا ہے، جس کو ہماری فطرت پسند کرتی ہے، اس کی تبلیغ کرنا یہ ہماری فطرت کا بھی تقاضا ہے، اور نبی رحمت کا کرنے کا کام بھی تھا. اور آیت مبارک آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی جس میں رب سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کی بھی یہی ذمہ داری لگائی ہے، کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم ہو وہ بہترین لوگ جن کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے برپا کیا گیا ہے. کرتے کیا ہو؟ تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. دس مرتبہ قرآن حکیم نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے حوالے سے تفصیل بیان کرتا ہے. لہذا نبی رحمت نے یہی کام کیا. معروف، عین، را اور فا، عرف، اسی سے معروف ہے. ہر وہ شے جس کو ہماری فطرت پسند کرتی ہو وہ معروف ہے. سچ، سچائی، اس کو ہم پسند کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے سچ بولا جائے. سچ بولنا اور سچ کی تبلیغ کرنا، سچ پہ عمل کرنا، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. اس کائنات کا سب سے بڑا معروف یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، رب کائنات وہ ہے. لہذا توحید باری تعالیٰ یہ سب سے بڑا سچ ہے، سب سے بڑا معروف ہے، اس کی تبلیغ کرو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، وہی الہ ہے جس سے محبت کی جائے، جس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے انسان تیار رہے۔ اسی طرح منکر، نون کاف اور را، نکرہ انکار، ہر وہ چیز جس کو ہماری فطرت ناپسند کرے وہ منکر ہے۔ جھوٹ بولنا نہ ہم خود پسند کرتے ہیں، نہ یہ ہم پسند کریں گے کہ کوئی ہم سے جھوٹ بولے۔ اور اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ رب کے ساتھ، رب کائنات کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے، یعنی شرک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات میں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ لہذا نبی رحمت آئے تو آپ نے نیکی کی دعوت دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی دعوت دی، ایک اللہ پر ایمان لاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، منکر یعنی شرک اور بدعات اور غلط رسومات سے روکا۔ اسی طرح حلال اور حرام کے حوالے سے تفصیلات بیان فرمائیں۔ قرآن حکیم 5 مرتبہ یہ تفصیل بیان کرتا ہے، کیا چیزیں ہیں جن کو حلال قرار دیا اللہ نے، اس کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال مختصر یہ عرض کرتا چلوں کہ حرام اور حلال کے حوالے سے جو تفصیلات بیان کی ہیں، حکمت یہ ہے کہ انسان جب حرام چیز استعمال کرتا ہے تو اس غذا سے یا اس پیسے سے اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کے معاملات، اس کی عبادات ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ اور رب سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں سے انسانوں کو روکا ہے وہ سب کی سب وہ ہیں کہ جو انسانیت کے لیے، انسان کے لیے خطرناک ہیں، ناپسندیدہ ہیں، شر ہیں۔ یہاں ایک سوال کا جواب بھی دیتا چلوں کہ اگر وہ اتنی ناپسندیدہ تھیں، شر تھیں، تو پیدا ہی کیوں کی گئی؟ اللہ پاک پیدا ہی نہ کرتا، ساری چیزیں حلال ہوتی۔ تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، اللہ پاک نے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ ساری چیزیں حلال قرار دی ہیں سوائے چند کے، اور امتحان یہ لینا ہے کہ اللہ کے حکم پر ان سے دور رہتے ہو یا نہیں، بس یہ امتحان ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بس خود بخود سوالات ختم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں نبی رحمت، اور حرام، نجس اور ناپاک اور نجس چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، ممنوع قرار دیتے ہیں۔ اور پانچواں کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دور فرماتے ہیں ان سے، اتار دیتے ہیں ان سے ہر طرح کے بوجھ اور توق جو ان کے گلوں پر لاد دیے گئے تھے۔ اس آیت کی تشریح کے حوالے سے تھوڑا پس منظر میں چلیے۔ جب نبی رحمت تشریف لائے تو اس وقت سوسائٹی، معاشرے کی صورتحال کیا تھی؟ عرب کا معاشرہ ویسے بھی بہت بیکورڈ کہلاتا تھا، دو سپر پاور تھی، ایک ایران اور ایک رومن، یہ تمدن کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے بہت آگے تھے، اور عرب ویسے بھی اتنے زیادہ کلچرڈ نہیں تھے۔ پھر ان کے عقائد کی کیا صورتحال تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے، اور عرب قبائل دور دراز سے آ کر حج کے موقع پر ان بتوں پر چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ لہذا مشرکین عرب نے قریش کو خانہ کعبہ کا متولی مانا ہوا تھا، اور اس مشرکانہ عقائد کی وجہ سے پورے عرب میں قریش کو ایک خاص اہمیت اور حیثیت حاصل تھی، تقدس حاصل تھا۔ لہذا وہ اس تقدس کو کیسے ایکسپلوائٹ کرتے تھے، یہ بھی بہت اہم بحث ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ لوگ اتنے سمجھدار تو ہوں گے، یا انسان کو اتنا سمجھدار تو ہونا چاہیے کہ ایک اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا بت، چاہے وہ مٹی کا ہو یا لکڑی کا ہو، اس کے سامنے پوجا کرنا، اعتکاف کرنا، دنڈوت کرنا، یہ ویسے بھی غیر فطری ہے، ان لوجیکل ہے، تو پھر اتنے سمجھدار لوگ یہ کیوں کیا کرتے تھے؟ ایک وجہ تو بالکل واضح قرآن حکیم بیان کرتا ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہاؤلائی شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی اللہ کے ہاں. اور سفارش کی ضرورت کہاں پڑتی ہے، کس کو پڑتی ہے، یہ بلٹن ہے، یہ محفوظ محذوف ہے اس میں. ہم نے تو کوئی اچھا کام کرنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو سارے غلط ہیں کام کرنے ہیں، لہذا قیامت کے دن جب پکڑے جائیں گے تو یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں چھڑائیں گے. یہ تھا تصور آخرت کو زیرو کر دینے والا عقیدہ. اسی طرح پوری کی پوری معیشت ان کی چل رہی تھی ان مشرکانہ عقائد پر، یہ اہم تر حصہ ہے. ان کو معلوم تھا کہ ان بتوں میں کچھ نہیں ہے، لیکن پورے عرب میں جو تقدس ان کو حاصل تھا، ظاہر بات ہے وہ تقدس ان بتوں کی وجہ سے حاصل تھا. اور ان بتوں پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے سالا سال، وہ ساری کے ساری جیب میں کس کے جاتے تھے؟ ابو لہب بدبخت جو تھا وہ تھا فائنینس منسٹر، اور وہ دیکھتا تھا باقاعدہ اس قبیلے کو اتنا پیسہ اور اتنی سونے چاندی چڑھانے تھے، اس نے چڑھایا یا نہیں. اگر اس کو معلوم ہوا کہ نہیں اس قبیلے نے اتنا چڑھاوا نہیں چڑھایا، ان کا بت اٹھا کر پھینک دیا جاتا تھا. لہذا اپنے بت کے تقدس کے لیے، احترام کے لیے کہ خانہ کعبہ میں رہے، پورے سال قبیلے والے محنت مشقت کر رہے ہیں، خون پسینے کی کمائی ہے، اور وہ بتوں کے نام پر چڑھائی جا رہی. یہ تھی وہ پورا معاشی نظام. نبی رحمت نے آ کر عقیدے کو بھی درست فرمایا، معاش بھی درست فرما دی، معیشت بھی درست فرما دی. بہرحال اس گھٹا توپ اندھیرے میں، گمراہیوں کے اندھیرے میں روشن چراغ بن کر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے میری گفتگو کا آخری حصہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سراجم منیرا ہیں، روشن چراغ ہیں، رہتی دنیا تک ہدایت کا اور ایمان کا سر چشمہ ہے جناب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اب آئیے ذرا اپنا تعلق دیکھیے، کیا واقعتاً ہم نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں؟ ہمارا تعلق ان بنیادوں پر استوار ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو رب سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا؟ آخری 15 منٹ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ یہی بات بیان کرنے کی کوشش کروں گا. غور سے سنیے، ان بنیادوں پر اپنا رابطہ، اپنا تعلق استوار کرنے کی کوشش کریں. رہے سلامت بس ان سے نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، کہیں خدا نہ خواستہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی سالگرہ منا کر بیجا رسومات کر کے، بدعات کر کے خوش ہو رہے ہوں، اور ہم اپنے آپ کو ان کا بڑا عاشق رسول امتی سمجھ رہے ہوں، لیکن قیامت کے دن ہمارا ان سے کوئی تعلق بھی نہ ہو اور نبی رحمت ہم سے اعلان برات کر رہے ہوں. بہت حسرت والا دن ہوگا وہ. اور یہ بات میں نے شروع میں عرض کر دی کہ محبت اور عقیدت کا جذبہ مسلمان میں موجود ہے، اس کو مس گائیڈ کر دیا گیا، اس کو چینلائز نہیں کیا گیا. لہذا الحمدللہ اس آیت کے آخری حصے میں ہمارے سامنے یہ بات آئے گی، ہمارا تعلق کن بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے. فرمایا فالذین آمنوا بھی، بس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے. یہ سب سے بنیادی تعلق کے حوالے سے سب سے اہم ترین حصہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایمان کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، میسنجر ہیں، رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، نمائندے ہیں، ریپرزنٹیٹو ہیں، اور آپ کی اطاعت، آپ کا حکم ماننا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہے. میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مانا. لہذا ایمان کے حوالے سے سب سے پہلی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، رب سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرما دیا. حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی آبادی، میں نبیوں کا سلسلے کا خاتم ہوں، اس پہ مہر ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. لہذا عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے. اب اگر کوئی شخص کسی بھی حیثیت میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج. اسی طرح کوئی بھی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی کسی بھی حیثیت میں نبی اور رسول مانتا ہے وہ بھی دار اسلام سے خارج. اور اس میں امت مسلمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، متفق علیہ عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا. لہذا آخری رسول ہیں، جب آخری رسول ہیں تو یہ کلام اللہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں نازل ہوا یہ بھی آخری کلام ہے، محفوظ کلام ہے. اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ سبحانہ وتعالی نے لیا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، سورہ حجر آیت نمبر 9. ہم نے نازل کیا ذکر کو، اس یاد دہانی کو، اس ریمائنڈر کو، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام مکمل کلام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت تکمیل کو پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے اس بات کا اعلان فرما دیا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے. گویا ایمان کے حوالے سے آخری رسول قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام جو نبی رحمت کے قلب مبارک میں نازل ہوا، آخری کلام، محفوظ کلام، مکمل کلام، اور رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے. نمبر 2، وَعَزَّرُوهُ، اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لانے کے بعد ان کی توقیر اور تعظیم اور احترام کریں گے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، تعظیم، احترام یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. 2 احادیث مبارکہ سناؤں گا، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا. پہلی حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں. من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر واقعتاً ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہوگا، کیا واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید ترین محبت ہے؟ اور اس محبت اور عقیدت اور توقیر ہی کا لازمی تقاضا ہے کہ جب کبھی بھی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آئے تو ہماری زبان پر محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، خود بخود درود شریف آنا چاہیے، احسان مندی کے جذبے کے ساتھ. محسن اعظم ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ایسے شخص کے لیے، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. لیکن یہ درود شریف محبت اور عقیدت اور احترام کے جذبے سے، احسان مندی کے جذبے سے پڑھنا ہے. یہ دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درجات کی بلندی کی. خاص طور پر جمعے کے دن اس کی کثرت کے ساتھ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. توقیر و تعظیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے تو اب ہماری انا، ہماری ول، ہماری سوچ، ہماری رائے، میری نے یہ رائے، یہ ختم ہو جانا چاہیے. اگر نبی رحمت کا کوئی حکم آ گیا اور ہم اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے. نمبر 3، ونصروہ، تعلق کے حوالے سے نمبر 1، آپ پر ایمان، یقین والا ایمان. نمبر 2، آپ کی توقیر و تعظیم اور احترام. نمبر 3، ونصروہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی نصرت کی. نون صاد را، نصرا ینصرو، ناصر مددگار کے معنوں میں آتا ہے، حمایت کرنے والا، تائید کرنے والا، سپورٹر. یہاں ایک اہم ترین سوال آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت اور تائید کس کام کے لیے؟ لہذا پھر ذہن میں تازہ کیجئے کہ نبی رحمت آئے نہیں، بھیجے گئے، اور بھیجنے والے نے ان کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بھی متعین فرمایا. 3 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے کہ نبی رحمت کو کیوں بھیجا. سورہ صف، سورہ فتح، سورہ توبہ، 3 times. ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اپنے رسول کو، بالہدا، قرآن حکیم کے ساتھ، الہدا، دی کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو کوڈ آف لائف، گائیڈنس، دی گائیڈنس، وہ دین الحق، سچا دین، عادلانہ دین، اسلام کی تعلیمات دے کر. اور کیوں یہ دو عظیم نعمتیں دے کر کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اسے غالب فرمائیں، اس کا اظہار فرما دیں، اس کو ڈومیننٹ کر دیں تمام دیگر ادیان پر، دیگر سسٹم آف لائف پر، باطل نظام زندگی پر، حق والا دین لا کر غالب کر دیں. یہ مقصد بعثت نبی علیہ الصلوۃ والسلام. سورہ صف میں فرمایا ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ دین کا غلبہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، رب نے تو یہ فیصلہ فرمایا اور نبی کو اس لیے بھیجا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. سورہ فتح میں فرمایا وکفا باللہ شہیدا، اللہ سبحانہ و تعالی کافی ہے بطور مددگار، بطور گواہ کہ اس نے اپنے پیغمبر کو کیوں بھیجا ہے. مختصرا عرض کرتا ہوں، پیغمبر نے یہ اچیومنٹ حاصل کی یا نہیں؟ پیغمبر کی علیہ الصلوۃ والسلام 23 برس کی زندگی ہے، نبوی زندگی، پورے کے پورے 23 برس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. ظاہر بات ہے رب نے بھیجا ہے، بھیجے ہوئے مشن کے ساتھ آئے ہیں، تو کوئی ایسا مشنری نہیں ہوتا جو اپنے مشن کے لیے اپنے اس کے جد و جہد نہ کرے. پوری کی پوری 23 برس کی نبوی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی مقصد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا میں ایک عادلانہ نظام قائم ہو، عدل قائم ہو، خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، ظلم کے ایوانوں کو برباد ہونا چاہیے، ظلم بچے جن رہے ہیں کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، یہی مقصد تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. انشاءاللہ اس پر ہم آئندہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقصد کیسے حاصل کیا، طریقہ کار کیا تھا، میتھڈالوجی کیا تھی. بہرحال اس مقصد کے لیے نصرت اور حمایت درکار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ یہ مقصد ابھی پورا نہیں ہوا، تکمیل کو نہیں پہنچا. وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. نبی رحمت کو تو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے پیغمبر، ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیا تمام جہان والوں تک نبی رحمت کا پیغام پہنچ گیا؟ 6 ارب اس وقت انسان موجود ہے دنیا میں، کیا ان سب تک نبی رحمت کا دین صحیح معنوں میں، صحیح حکمت کے ساتھ پہنچ چکا ہے؟ ان 6 ارب میں 1.5 ارب کی تعداد مسلمانوں کی ہے، کیا واقعتاً مسلمانوں تک اللہ کا کلام پہنچ چکا ہے؟ اگر یہ کام ہو چکا ہے تو پھر ہمیں جشن منانا چاہیے، اور اگر یہ کام نہیں ہوا تو یہ کرنے کا کام ہے. نبی رحمت کی حمایت، آپ کے اس مشن میں ممد و معاون بننا، یہ ہماری خواہش ہونی چاہیے. اللہ پاک ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 4، وتبع النور الذي انزل معه، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن حکیم. اولئک هم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. 4 تعلق کے حوالے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کے حوالے سے 4 باتیں. آپ پر ایمان، آپ کی توقیر و تعظیم، آپ کے مشن میں نصرت اور حمایت، اور قرآن حکیم کی اتباع. اب آخر میں ایک حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کرنے کے کام کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من نبی بعثہ اللہ فی امتی من قبلی، مجھ سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں کوئی نبی نہیں بھیجا، الا کان لہ فی امتہ حواریون و اصحاب، مگر یہ کہ اس کے کچھ حواری اور صحابی ہوتے تھے، یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ، اور وہ صحابی اور حواری کرتے کیا تھے، جو اس نبی کی سنت پر عمل کرتے تھے اور اس کے احکامات کی پیروی کرتے تھے. ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، اور ان کے بعد ان کے جانشین ایسے لوگ بن جاتے ہیں. اب ذرا یہ حدیث کا الفاظ غور سے سنیے گا، یقولون ما لا يفعلون، جو کہتے یہ ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. یقولون ما لا يفعلون، کہتے ہیں کرتے نہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا. حدیث کے اس حصے کے حوالے سے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا. قول اور فعل کا تضاد ہمارے معاشرے میں موجود ہے یا نہیں؟ نبی سے محبت اور عقیدت کے دعوے ہیں، نبی کا مشن کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس مقصد کے لیے اپنے دندان مبارک شہید کروائے؟ نبی رحمت نے کس مقصد کے لیے 260 سے زیادہ اپنے عزیز ترین ساتھیوں کے لاشیں اٹھائے؟ کس مقصد کے لیے؟ ہمیں کیا معلوم. لہذا کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، صرف دعوے ہیں محبت کے، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا. آج معاشرے میں یہ بدعات اور رسومات ہو رہی ہیں نہیں؟ اگر منع کیا جائے محبت سے، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں. ایک عام آدمی اگر اپنے بچے کی سالگرہ مناتا ہے تو ہمارے مولوی صاحب اس کو منع کرتے ہیں کہ یہ سالگرہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، اور نبی رحمت کی سالگرہ کا دن منایا جاتا ہے. اور جس طرح سے منایا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، واقعہ یہ ہے کہ بہت توجہ کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مشق، یہ عشق اور یہ محبت، یہ عقیدت کسی اور کام میں لگ جائے اور جو کرنے کا اصل کام تھا وہ نہ کیا جائے. لہذا اللہ کے رسول نے جو آخری بات فرمائی وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مومنون، تو جو کوئی ایسے لوگوں سے اپنے ہاتھ سے طاقت سے جہاد کرے گا وہ ہے مومن. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومنون، اور جو ایسے لوگوں سے جہاد کرے گا زبان سے، یعنی ان کے عقائد اور ان کی رسومات کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا اخلاص کے ساتھ، وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ وہو مومن، اور جو کوئی اپنے دل سے شدید نفرت رکھتے ہوئے ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ ہے مومن. لہذا تین درجے بھی اللہ کے رسول نے بیان فرما دیے. لیکن یہاں پر پھر ذرا نازک مسئلہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا. محبت اور عقیدت کی بنیاد پر، غلط فہمی کی بنیاد پر یہ کام ہو رہا ہے، لا علمی کی بنیاد پر یہ قائم ہو رہا ہے. لہذا ہمیں ایک اچھے ڈاکٹر کی طرح مریض سے نفرت نہیں کرنی، مرض سے نفرت کرنی ہے. اس لا علمی کو یا کم علمی کو یا کج علمی کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے اور صحیح بات ان تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ وہ بھی اپنے معاملات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر فرما لیں. اللہ پاک ہم سب کو نبی رحمت سے تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.